الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آج میں آپ کو بڑا ہی یوں سمجھیے کہ عشق رسول سے بھرا ہوا اور سبق کا موز واقعہ سناؤں گا. دو تین باتیں اس میں ہمیں ایک ہی واقعے میں سیکھنے کو مل جائیں گی. یہ واقعہ ابو عبداللہ الرسا رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب تحفہ میں تحریر فرمایا. ماجرا یہ تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتا تھا, عبادت گزار بھی تھا, نیک بھی تھا اور صابر بھی تھا, صبر کرنے والا بھی تھا, غریب بھی تھا. ایک دن رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں. بچوں سے پوچھا, میرے بچوں کیوں رو رہے ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے اور ہم بھوکے ہیں اور بھوک کے مارے رو رہے ہیں. یعنی غربت کا یہ عالم تھا کہ وہ رات گھر والوں نے فاقے میں گزاری تھی, مگر عشق رسول کا عالم دیکھیں, اللہ پر بھروسے کا عالم دیکھیں کہ اس نے شکوا شکایات شروع نہیں کر دی, باہر نکل کر ہاتھ پھیلانا شروع نہیں کیا. اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچوں ایسا کرتے ہیں, ہم بھوکے ضرور ہیں, آؤ مل کر اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. کیونکہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. سوچیں کیسا گھر ہوگا جہاں سارے بھوکے ہیں مگر شکوا نہیں ہے, سب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, پکارے تو صحیح نا, دل سے یاد تو کرے انہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو, پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, دل سے پکارا انہوں نے, درود پڑھتے رہے. پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی, آنکھیں بد ہوئیں مگر قسمت جاگ اٹھی. خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں فلاں شخص کے پاس جاؤ, اس کو کہنا کہ جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو, اور سنو ہمارے نبی علیہ السلام نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا جو تمہارے لیے دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے. یہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد جب اس نے نام پر غور کیا تو پتہ چلا وہ تو ہمارے علاقے کا بہت مالدار شخص ہے مگر وہ تو مسلمان نہیں ہے, مجوسی ہے. مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو. کہتے وہ تو آگ کے پجاری ہے, میں میرے نبی علیہ السلام اس کے پاس کیوں بھیجیں گے اور اپنا سلام بھی دے رہے ہیں. ٹینشن کے ایسا ہو نہیں سکتا, لگتا ہے میں نے صحیح نہیں سنا, پھر سو گیا. اب خواب میں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, دوبارہ یہی حکم دیا کہ اسی کے پاس جاؤ, میرا سلام بھی دینا, کہنا تمہارے بارے میں دعا قبول ہو گئی ہے اور کہنا اللہ نے جو مال دیا اس میں سے میری مدد کرو. اب اٹھنے کے بعد سوچنے لگا کہ روایتوں میں یہی آتا ہے کہ جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اس نے پیارے آقا ہی کو خواب میں دیکھا, نبی پاک کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو اب یہ چلا گیا اس مجوسی کے پاس. وہ مجوسی اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا, بہت بڑا اس کا محل تھا, بڑا بزنس تھا اس کا. اس نے جا کر کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے, کچھ پیغام دینا ہے. تو کہا کہو, کہا نہیں اکیلے میں دینا ہے. وہ اکیلے میں بیٹھ گیا, کہا میں مسلمان ہوں اور ہمارے آقا ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے بارے میں جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے اور میں غریب ہوں, پریشان ہوں, نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ آپ میری مدد کریں گے. مجوسی کہتا ہے تم مجھے جانتے ہو, میں تو مسلمان نہیں ہوں, میں تو تمہارے نبی کو اپنا نبی بھی نہیں مانتا ہوں, میرے بارے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میرے بارے میں کیسے ایسے سلام آ سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے خواب میں یہی دیکھا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے بارے میں ہی فرمایا. اچھا, وہ مجوسی کہتا ہے پھر چلو میرے ساتھ. ہاتھ پکڑا, اندر کمرے میں لے گئے. کمرے میں جا کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. کلمہ پڑھا، اشھدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشھدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پھر اس نے کیا کیا، اپنے بچوں کو بلایا، اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو بلایا، کہتا ہے دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا میرا رشتہ ختم۔ بچے کہتے ہیں بابا جان آپ مسلمان ہو گئے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھ کے بچے مسلمان ہو گئے۔ اب وہ نیچے اترا، کاروباری لوگ بیٹھے تھے، سب کو کہتا ہے سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو جو مسلمان ہوتا ہے اس کا میرا جو بھی لین دین ہے میری طرف سے معاف، اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو اسلام نہیں لاتے تو جو میرے پیسے دینے دے دو، لینے لے لو، آج سے تمہارا میرا کاروبار ختم۔ اچھا وہ جو بندہ پیغام لایا وہ حیران پریشان، کہتے مجھے تو بتائیں معاملہ کیا ہے، میں تو صرف سلام پہنچایا، آپ بھی مسلمان، بچے بھی ہو گئے، آپ کے دوست بھی مسلمان۔ اچھا اس وقت اس بڑے مجمع بھی کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا جو تاجران تھے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں ماجرا سناتا ہوں، بات کیا ہے، کہتا بات یہ ہے کہ جو میرے بیٹا اور بیٹی سے تمہاری ملاقات ہوئی نا، جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ہم مجوسی تھے اور مجوسیوں کے مذہب میں بیٹے اور بیٹی کی شادی یعنی بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے۔ میں نے پچھلے ہی ہفتے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، پورے شہر کو بلایا، طرح طرح کے کھانے پکائے۔ جب شادی سے فارغ ہوا اور اپنے کمرے میں لیٹا تو مجھے اپنے گھر کے برابر کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بچیاں اپنی ماں سے کہہ رہی کہ امی ہم آل رسول ہیں، مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں، ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پورے شہر کو بلایا، ہمیں نہیں بلایا، ہم آج بھوکے ہیں، اس کے گھر میں طرح طرح کے کھانے بنے، اس کے کھانے کی خوشبو ہمیں تنگ کرتی رہی مگر اس نے ہمیں کھانا نہیں بھجایا، ہمارے پڑوسی نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ وہ کہتا ہے میں بے قرار ہو گیا کہ میرے پڑوس میں بچیاں بھوکی ہیں اور میں نے پورے شہر کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں مگر یہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں۔ اس نے طرح طرح کے کھانے پیک کروائے، کچھ تحفے اور لیے اور ان کے گھر پر پہنچا دیے، پھر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اور اب کان لگایا کہ اب کیا بات ہو رہی ہے۔ تو والدہ کہتی دیکھو پڑوسی نے کھانا بھی بھجا دیا ہے، تحفے بھی بھجوائے ہیں، اب چلو کھانا کھا لو۔ تو بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم کیسے کھانا کھا لیں، یہ تو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم کے گھر سے کھانا ہم کیسے کھا سکتے ہیں۔ تو ایک بہن کہتی باجی کیوں نہ ہم اس پڑوسی کو اچھی اچھی دعائیں دیں۔ اب ان سب بچیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت نصیب فرما، یا اللہ اگر یہ ایمان لے آئے تو قیامت کے دن ہمارے نانا جان کی اسے شفاعت بھی نصیب فرما۔ یہ دعائیں کرتے رہی اور میں سنتا رہا۔ مجوسی کہتا ہے میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مگر آج تم یہ پیغام لے کر آئے ہو، تمہارے نبی نے مجھے سلام بھی دیا اور یہ پیغام بھی دیا کہ دعا قبول ہو گئی، تو میں سمجھ گیا ان بچیوں کی دعا لگ گئی ہے، اب میں سمجھ گیا کہ اسلام حق ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ سنو ہمارے یہاں بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے مگر اسلام میں نہیں ہوتی ہے، اس نے بیٹے اور بیٹی کے درمیان جدائی کر دی اور کہا کہ میں نے 50% اپنی جو مسلط وہ تھی جائیداد تھی اپنے بچوں کے نام پہ کی تھی، 50% میرے پاس باقی ہے، اب یہ 50% جائیداد میں تمہارے نام کرتا ہوں، جاؤ اور اپنی زندگی عیش سے گزارو۔ اب وہ دیوانہ جس کے گھر میں رات فاقہ تھا، اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا، درود پاک کی کثرت کی، اگلے دن وہ امیر و کبیر ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ اور پھر سیکھنے کو کیا ملا کہ آل رسول کی خدمت کی تو اللہ نے اس مجوسی کو ایمان بھی عطا کر دیا، اور سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے نبی پاک کی شفاعت بھی اسے نصیب ہو جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، زندگی میں ہمیں بھی مشکلیں آ جاتی ہیں، بعض اوقات پیسوں کی کمی، بعض اوقات کاروبار کی مشکل، بعض اوقات فیملی پرابلم۔ کسی سے بات نہ کیا کریں، کسی کے آگے ہمیں ذکر نہیں کرنا، کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے مانگنے نکل پڑتے ہیں، خودداری یہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ساری زندگی دینے والا بنانا، کبھی مانگنے والا نہ بنانا، اور کبھی نوبت آ جائے نا تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں یہ تم ہی دو لگی۔ کا یہ اصول بنا ہے. مشکل ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کریں, انشاءاللہ وہاں سے کرم ہوگا, نگاہ رحمت ہوگی. ہمارا یہی تو پرابلم ہے, ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے ہیں. اور سچی بات بتاؤں, یہ بھی ایک تجربے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں, شاید آپ کو کام آئے. دنیا والوں کو جب اپنا درد بتاتے ہیں نا, اپنی مشکل بتاتے ہیں, اپنی پریشانی بتاتے ہیں, سب نہیں مگر اکثر آپ کا پیچھے سے مزے لیتے ہیں. ہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں, آئے تھا میرے پاس, اس کا یہ پرابلم ہے, مجھ سے مانگنے آیا تھا, دیتا کوئی نہیں ہے, مگر پیچھے ہماری درد کی ہنسی اڑاتے ہیں, ہمارے پرابلم کو انجوائے کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں اس کا یہ پرابلم ہے, اس کا یہ مسئلہ تھا, آیا تھا میرے پاس. کیوں بتائیں کسی کو بھائی؟ کیا خوبصورت شعر ہے نا نعت کا, دنیا والے تو درد دے زخمی دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا مدینہ ہے. ہمیں اپنے آقا سے عرض کریں, وہ ہے نا, کرم کرنے کے لیے ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور سے بات کرنے کی. تو کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو ہمیں ایسا ذمہ دار, اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہمیں تو مزید خودداری آنی چاہیے, اپنے پرابلم دوسروں سے ڈسکس نہیں کرنے, اپنے مسائل امداد مانگنے, ہم کسی کے آگے اس طرح کیوں بات کریں کہ میرا یہ پرابلم ہے. اگر واقعی آپ نے دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے تو آپ کے اندر زبردست خودداری ہونی چاہیے. ہاں انشاءاللہ, کیونکہ امیر اہل سنت کا ایک کمال کا جملہ ہے, دینے والے جو ہے نا نارملی وہ واہ کر کے نہیں آہ کر کے دیتے, کوئی مدد کر بھی دینا اس کے بعد اس نے سبھی کو جتانا ہے. تو ایک مبلغ کو بڑا مضبوط رہنا ہے, خودداری اختیار کرنی ہے, انشاءاللہ اس سے آپ کی عزتوں میں اضافہ ہوگا. ہم نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے میں نے تو دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں لاکھوں لاکھ کیش چیک کی صورت میں, لاکھوں کیش کی صورت میں, چیک کی صورت میں لوگ لے کر آئے کہ حضور آپ کے لیے. آپ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے, دعوت اسلامی کو دینا ہے تو دے دو, مجھے تمہارا ایک روپیہ بھی نہیں چاہیے. آج کیوں دنیا ان کی دیوانی ہے, بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار میں, کچھ تو ہے نا. تو خودداری آپ کی عزتوں میں اضافہ کرتی ہے. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے, آپ درود پاک کی کثرت کریں, دعا کی کثرت کریں, آپ کے بگڑے کام آپ کی آنکھوں کے سامنے بنیں گے, ایسے بنیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن پہلے وہ یقین, وہ اعتقاد اپنے اندر لائیے. اور دوسرا اس واقعے سے سیکھنے کو جو ملا کہ اہل بیت آل رسول کی خدمت, الحمدللہ قربان جائیے قبلہ شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی تعلیمات پر. آپ نے بار بار مدنی مذاکروں میں یہ بات فرمائی کہ آل رسول کی خدمت کریں, جن کے نانا جان کا صدقہ کھاتے ہیں ان کی خدمت کریں. بلکہ آپ نے تو سبحان اللہ پچھلے دنوں ایک بڑی کمال کی بات فرمائی کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ مختص کر دیں, 1% 2% جتنا کر سکتے ہیں, اللہ زیادہ دے زیادہ کر دیں, اور وہ آل رسول کی خدمت پہ خرچ کریں, سید زائبان کی خدمت پر خرچ کریں. پھر دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا فیضان نصیب ہوتا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے, میرا خیال اس بات کو اب 6-8 مہینے ہو گئے, ایک بدلی مذاکرے میں تو ایک کمال کیفیت میں تھے امیر اہل سنت. میں نے اپنی زندگی میں کم ایسی کیفیت میں امیر اہل سنت کو دیکھا, اس طرح کے الفاظ نارملی آپ ادا نہیں فرماتے, مگر آپ نے کیا فرمایا کہ جو آل رسول کی کسی بھی سید غریب سید کی ماہانہ 12,000 روپے, جو مجھے یاد ہے الفاظ, ایک سال تک 12,000 ہر مہینے کسی سید صاحب کی خدمت کرے اور اپنے والدین کے لیے کہا کہ میرے والدین کو بھی اس کا ایصال کر دے, اگر قیامت کے دن مجھے کوئی مرتبہ ملا تو میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. یہ امیر اہل سنت کے الفاظ تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن کے بعد سے کئی اسلامی بھائیوں نے ملک اور بیرون ملک میں سید خاندانوں کی خدمت شروع کر دی کہ اللہ اس دعا کا صدقہ عطا فرما دے. ویسے ہی نبی پاک کی طرف سے برکت ملے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی غریب سید زادوں کی خدمت. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی ہمیں سید صاحبان اہل بیت سے محبت کا درس دیتی ہے. کمال کی تحریک ہے, صحابہ کی محبت کے جام بھی پلاتی ہے, اہل بیت اور آل رسول سے محبت کا درس بھی دیتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو سید صاحبان ہوتے ہیں اس کا ادب کیوں نہ کریں. بریلی کے تاجدار کیا کہتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. تو انشاءاللہ سید صاحبان کی بھی خدمت کریں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے چلتے ہیں اسلام کے اولین دور کی طرف, جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. پہلا جو دور تھا وہ 3 برس کا دور تھا. بڑی رازداری کے ساتھ, بڑے پوشیدہ انداز میں نبی پاک اسلام کی دعوت دیتے رہے. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں. لڑکوں میں, نوجوانوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایمان لاتے ہیں. غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں. پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے سیدنا عثمان غنی, حضرت زبیر بن العوام, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی جلد ہی ایمان لے آتے ہیں. واضح رہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے نا, ان کو سابقین الاولین, سابقین اولین کے لقب سے سرفراز فرمایا گیا. ان کی فہرستوں پر جب نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے نا وہ پہلے ہی نیک طبع تھے, اچھی سیرت والے تھے. کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ جو رسوم تھی, جاہلیت کی جو رسوم تھی, وہ اس سے متنفر اور بیزار تھے. چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے. اب دوسرا دور آیا, جب 3 برس گزر گئے, ایک جماعت تیار ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی, اور خدا بند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب اب اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قریش کے لوگوں سے فرمایا تھا. جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا, اے میری قوم, اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کا یقین کریں گے, کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین پایا ہے. اب یہاں تک میں رکتا ہوں, آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک نے 40 سال مکے کے لوگوں میں زندگی گزاری, 3 سال اعلان نبوت کے بعد, یعنی 43 ایئرز انہوں نے پیارے آقا کو دیکھا تھا. ایمان والے نہیں تھے, مگر نبی پاک کے بارے میں کیا کہا کہ ہم نے آپ کو سچا اور امین پایا ہے, صادق اور امین پایا ہے. نبی پاک نے کردار ایسا پیش کیا کہ لوگ آپ کو سچا اور امین مانتے تھے. میں ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں غور کریں, اپنے بارے میں غور کریں. مجھے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میرا یہ سوال ہے, میرے آقا کی سچائی اور امانت کا غیر مسلم بھی اقرار کریں, میں بھی تو ان کا امتی ہوں, میری سچائی اور امانت داری کا کیا مسلمان اقرار کرتے ہیں؟ ابھی غیر مسلموں کو چھوڑ دیں, میرے خاندان والے اقرار کرتے ہیں, میرے پڑوسی اقرار کرتے ہیں, مجھ سے کاروبار کرنے والے اقرار کرتے ہیں. غور کریں کتنا فرق ہے. کہلاتے ہم ان کے امتی ہیں, مگر آج مسلمان کا حال یہ ہو گیا کہ کام کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, یار پتہ نہیں پیسے دوں کہ نہ دوں, سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, یہ جو وعدہ کر رہا ہے یہ پورا کرے گا کہ نہیں. اپنے بارے میں غور کریں کہ اگر میرے بارے میں کوئی یہ سوچتا ہے مجھ سے کاروبار کرنے کے لیے, یا مجھ سے میرا وعدہ مان نہیں رہا, مجھ سے ڈر رہا ہے, اس کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا ہے, پھر میں کیسا امتی ہوں؟ اللہ اکبر، میرے آقا کی امانت داری کا عالم یہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تھی، اس وقت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کو اپنے بستر پر سلا کر کیا فرمایا تھا کہ اے علی، صبح کو مکے والوں کی امانتیں واپس دے کر تم بھی مدینے آ جانا. طویل واقعہ ہے، مگر یہاں جو ایک مدنی پھول سیکھنے کو ملا کہ اس وقت بھی جان لینے آئے تھے نبی پاک کی، مگر امانتیں بھی پیارے آقا کے پاس ہی رکھوا رہے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ کہ جو ایمان نہیں لا رہے مگر ان کو یہ پتا تھا کہ یہ امانت دار ہے. اللہ اکبر، میں کیسا ہوں؟ اور پھر اگر میں دعوت اسلامی کا ذمہ دار بھی ہوں، میں ایک مذہبی حلیے والا بھی ہوں، میرے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، میرے سر پر امامہ بھی ہے، میرے ساتھ کوئی تنظیمی ذمہ داری کا ٹیگ بھی ہے، پھر لوگ، پھر میری امانت داری کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ پھر میری سچائی کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اور کیجئے، جس نے یہ مذہبی حلیہ اپنایا نا، اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کی غلطی پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو داڑھی والے نے، امامے والے نے، دین کا نام لینے والے نے کیا کیا. آپ صرف اپنے آپ سے ناراض نہیں کرتے کسی کو، پھر لوگ مذہب اور دین اور سنیت سے ناراض ہو سکتے ہیں. خدا را میرے پیارے اسلامی بھائی، امین اور صادق نبی کے امتی ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ اوصاف ہونے چاہیے. مگر ایسے پیارے آقا جب فرما رہے ہیں اپنے ہی خاندان والوں کو، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی سچائی اور امانت داری کا دنیا بھر میں ان کا ڈنکا تھا، اقرار تھا، مگر جب یہ پاک نے فرمایا بتاؤ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، میری بات کا یقین کر لو، کہتے ہم یقین کر لیں گے، آپ سچے ہیں، امین ہیں. اب نبی پاک نے اللہ کی طرف بلایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو عذاب الہی اتر پڑے گا، اللہ پر ایمان لے آؤ. یہ سن کر خاندان والے، کلوز ریلیٹیوز، وہ نبی پاک سے ناراض ہونے لگے. پیارے آقا کا چچا، اب ہوتے بتائیں نا چچا سے کتنا پیار ہوتا ہے، کتنا کلوزنس ہوتی ہے، ابو لہب چچا تھا، سخت ناراض ہو گیا، آل فال بکنے لگا اور سب لوگ چلے گئے. نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کی، بات نہ مانی. اور اب وہ تیسرا دور آیا جب اللہ نے ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر. اب یہ جب آیت نازل ہو گئی تو فرمایا اے نبی، آپ کو جو حکم دیا گیا والاعلان، اعلان فرمائیے. ایک گریجولی، یعنی پہلے خاموشی کے ساتھ، پھر اپنے قریبی خاندان والوں کو، تیسرا دور کیا تھا کہ اب اللہ کی طرف بلائیے والاعلان. اللہ اکبر، اب نبی پاک علی الاعلان اللہ کی طرف بلانے لگے، شرک کے خلاف بات کی، بت پرستی کے خلاف بات کی، معبود لانے باطلا، جھوٹے خداؤں کے خلاف بات کی، اللہ کی طرف بلایا، آخرت سے ڈرایا. اب تو اپنے پرائے ہو گئے، اب تو اپنے دشمن ہو گئے. ایسی اب نبی پاک اور ان کے ساتھیوں پر، کیونکہ چند ہی ساتھی تھے، جس طرح ظلم و ستم کی آندھیاں آئیں، یقین کریں آج بھی پڑھیں 1450 سال کم و بیش ہو گئے، آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی کہ وہ جذبہ کیسا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا، ہر ظلم و ستم سہتے گئے. ذرا چند باتیں سنیں تو صحیح. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے اسلام پہ کہتے ہیں میں درس نہیں دوں گا، میں بیان نہیں کروں گا، میں اب ذمہ داری نہیں سنبھالوں گا، میں اب جناب اجتماع میں نہیں آؤں گا، میں اب قافلے میں سفر نہیں کروں گا، مجھے پیار نہیں ملا، مجھے عزت نہیں ملی، مجھے ذمہ داری نہیں ملی، مجھے بیان نہیں دیا، ارے مجھ سے پہلے اس کو نگران بنا دیا، میں اتنا پرانا تھا. ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سوچیے تو صحیح، کیسی کیسی ظلم و ستم کی آندھیاں تھیں اور کیا زبردست جذبہ تھا. سنیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کن کن الفاظ سے پکارا گیا. یقیناً اگر یہ بیان نہ کرنا ہو تو یہ الفاظ کوئی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن، ساحر، شاعر، مجنون، یہ سب ہونے کا پوچھاؤ بازار میں زوردار پروپیگنڈا کیا جانے لگا. آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا گیا جو راستوں میں نبی پاک پر پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور کہتے یہ دیوانہ ہے، شور مچا مچا کر پتھر پھینکتے تھے نبی پاک کے راستے میں، کانٹے بچھاتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دھکا دے دیتے، کبھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے. روایت یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی جب تلاوت فرماتے، آج ہم قرآن کی تلاوت کریں ہمیں کون روکتا ہے، مگر نبی پاک جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن کو لانے والے جبرائیل کو اور قرآن کو نازل فرمانے والے अल्लाह अज़्ज़ा वजल को और नबी पाक अलैहिस्सलाम को गालियां देते थे, गली कूचों में पहरा बिठा देते, नबी पाक किसी से बात ना कर सके, तिलावत की आवाज किसी तक ना पहुंचे। जैसे ही प्यारे आका तिलावत फरमाते, बयान फरमाते, लड़कों का गौल होता, तालियां बजाते, सीटियां बजाते, इतना शोर मचाते थे कि प्यारे आका की कुरान की आवाज किसी को सुनाई ना देती। नबी पाक किसी जगह पर जाकर पब्लिक में जाकर बयान फरमाते और ईमान की दावत देते तो प्यारे आका का चचा अबू लहब पीछे आता और चिल्ला चिल्ला कर कहता, ऐ लोगों, मेरा ये भतीजा झूठा है, ये दीवाना हो गया है, इसकी तुम बात ना सुनो। अल्लाह अकबर, जरा सोचिए तो सही किस कदर दिल आजारी होती होगी। कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितना गमगीन होता होगा। इसी तरह एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलाम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे, ऐन हालत नमाज में अबू जहल ने कहा, कोई है जो आले फुलां के जिबा किए हुए ऊंट की ओजड़ी लाकर सजदे की हालत में इनके कंधों पर रख दे। नबी पाक नमाज पढ़ रहे और अबू जहल ये कह रहा है। ये सुनकर उकबा बिन अबी मुईद बदबख्त उठा, उस ओजड़ी को लाकर नबी पाक के दोष मुबारक पर रख दिया। अब मेरे आका सजदे में है और प्यारे आका के कंधे पर ओजड़ी रख दी गई है। अल्लाह अकबर, जरा सोचिए, अब ये जालिम आसपास खड़े होकर ठट्ठा मार कर हंसते रहे, मारे हंसी के एक दूसरे पर गिरते रहे। बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला ना कहीं दूर थी, आपको खबर मिली, आपकी उम्र भी छोटी थी, आप दौड़ती भी आई, सबको दूर हटाया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक कांधे से नबी पाक जब से सजदे में हैं, आपने सजदे से सर नहीं उठाया है। बीबी फातिमा आकर आपने ओझड़ी हटाई, नबी पाक के मुबारक दोष से प्यारे आका ने नमाज कम्प्लीट की। अब नबी पाक के कल्बे अक्दस को इतना गम पहुंचा, इतनी तकलीफ पहुंची कि नबी पाक ने तीन मरतबा ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, यानी ए अल्लाह तू कुरैश को अपनी गिरफ्त में ले ले। फिर अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ, अमारा बिन वलीद का नाम लेकर दुआ मांगी कि इलाही तू इन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैंने इन सब काफिरों को जंगे बदर के दिन देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हुई है। फिर इन सब कुफार की लाशों को निहायत जिल्लत के साथ घसीट कर बदर के घड़े में डाल दिया गया और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन घड़े वालों पर खुदा की लानत है। अल्लाह अकबर, जरा सोचिए तो सही, ये कैसा दौर था। अल्लाह की तरफ बुलाते थे, नमाज पढ़ना चाहते थे, सजदा करना चाहते थे, अजान देना चाहते थे, लोगों को कुरान सुनाना चाहते थे, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, उन्हें तकलीफें दी जाती थी। शायर ने उस जमाने के हालात को अपने अशार में कैसे कलम किया, वो लिखते हैं, पयंबर दावते इस्लाम देने को निकलता था, पयंबर दावते इस्लाम देने को निकलता था, नवीदे राहतो आराम देने को निकलता था, निकलते थे कुरैश इस राह में कांटे बिछाने को, वजूदे पाक पर सौ सौ तरह के जुल्म ढाने को, खुदा की बात सुनकर मजहके में टाल देते थे, नबी के जिस्मे अथर पर निजासत डाल देते थे, तमस्खुर करता था कोई, कोई पत्थर उठाता था, कोई तौहीद पर हंसता था, कोई मुंह चिढ़ाता था, कुरैशी मर्द उठकर राह में आवाजें कसते थे, ये नापाकी के छर्रे चार जानिब से बरसते थे, कलाम हक को सुनकर कोई कहता था शायर है, कोई कहता था काहिन है, कोई कहता था साहिर है, मगर वो मंबाए इल्मो हया खामोश रहता था, मगर वो मंबाए इल्मो हया खामोश रहता था, दुआए खैर करता था, जफाओ जुल्म सहता था। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खातिर कैसी कैसी तकलीफें उठाई, कैसी सख्तियां झीली। काश हमें ये बात समझ आ जाए कि मुश्किलें आए तो दीन का काम छोड़ना नहीं होता है, बल्कि मजीद हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होता है। हैं, ये एक ही वाकया नहीं है, शाबे अबी तालिब में क्या हुआ था। अब जब सातवां साल हो गया, कुफारे कुरैश ने जब देखा कि तादाद बढ़ती जा रही है, हजरत हमजा भी ईमान ले आए, हजरत उमर भी ईमान ले आए, ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्लान किया कि अब किसी तरह अलल ऐलानी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। اب جب یہ خبر پہنچی نبی پاک کے چچا ابو طالب کو تو انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کر کے کہا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی خاطر اپنے شعب یعنی گھاٹی پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہوتی ہے وہاں لیے چلتے ہیں. اور جب کفار کو پتا چلا کہ ایسا کیا ہے دو قبیلے والوں نے ہیں بنی ہاشم نے اور بنی مطلب نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا پناہ بھی دے دی تحفظ بھی دے دیا, تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی ایک ایگریمنٹ لکھا کہ کوئی شخص ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا, کوئی ان سے رشتہ ناطا نہیں ہوگا, کوئی چیز فروخت نہیں کی جائے گی. ایک معاہدہ لکھا اور کعبہ مشرفہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا کہ جب یہ بھوکے رہیں گے ان کے پاس اناج نہیں پہنچے گا تو آخر کار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت چھوڑ دیں گے اور پھر معاذ اللہ ہم انہیں قتل کر دیں گے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ سوشل بائیکاٹ ہو گیا, یعنی اب کوئی بھی وہاں سامان نہیں بیچ سکتا تھا. وہ ایک پہاڑ کے درے میں گھاٹی میں قید ہو کر رہ گئے. کیسے حالات تھے سنو. شاعر کہتے ہیں, بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی, بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی, نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی. کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم وقت بہکاتا. پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا, خدا والوں کو فاقو مارنا منظور تھا گویا. رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے, رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے. خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کو پتا ہے اس درے میں اس شعب میں رہنے والے بچوں کا حال کیا تھا, لوگوں کا حال کیا تھا, کیونکہ کھانا پینا بند ہو گیا, سوشل بائیکاٹ تھا, کوئی اناج لے کر بھی نہیں جا سکتا تھا. بڑا کفار کہہ کے مارتے کتنے دن بھوکے رہیں گے, کتنے دن برداشت کریں گے. خواتین کا دودھ خشک ہو گیا, کئی کئی روز بھوکے رہنے سے لوگ بیتاب ہو گئے, اب درختوں کے پتے ابال کر کھانے لگے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کا خود بیان ہے, ایک رات مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا تو چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا, میں نے کہتے میں نے اسے پانی سے دھویا, آگ پر بھونا, کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر میں نے اپنے پیٹ کی آگ بجھائی. شاعر کہتے ہیں, وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فل فور من جانا, خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا, تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا, وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا. رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے. گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں, یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا, 3 سال اس شعب ابی طالب میں اس گھاٹی میں سرکار دو عالم علیہ السلام اور صحابہ اور ان کے چاہنے والوں نے بھوک و پیاس سے گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے, دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے. اب جان کیسے چھوٹی. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خبر دے دی کہ وہ جو معاہدہ کعبے کی دیوار پہ نا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے, اب وہ لکھا ہوا باقی نہیں ہے. یہ خبر نبی پاک نے ابو طالب کو دی. انہوں نے کفار مکہ کو بلایا, کہا دیکھو مجھے میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ اللہ نے اس کی طرف سے وہی بھیجی ہے کہ تمہارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے, اس پہ اب لکھا ہوا کچھ باقی نہیں ہے, جا کر معاہدہ دیکھ لو, اگر لکھا ہوا باقی ہوا میں اپنے بھتیجا کو تمہارے حوالے کر دوں گا, اور اگر ایسا نہیں تو پھر تم ہماری جو پرابلم ہے جو محاصرہ ہے اس کو ختم کرو. اور یہ بات طے پائی گئی. اب جب کعبے کی دیوار پر جا کر معاہدہ دیکھا گیا تو غیب کی خبر دینے والے آقا کی خبر سچی ثابت ہوئی. اس معاہدے پر اب لکھائی باقی نہیں تھی, اس معاہدے کو پھاڑ دیا گیا اور مسلمانوں کو اس درے سے آزادی نصیب ہوئی. مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مصیبت پھر بھی ختم نہیں ہوئی. یہ معاملے بڑھتے ہی جا رہے تھے. تھوڑے عرصے بعد نبی پاک نے پلان کیا کہ طائف کے سرداروں کے پاس جایا جائے, مکے سے نکل کر ایک اور شہر میں جس کو آج ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں قافلہ, ایک قافلہ لے کر جایا جائے, وہاں جا کر اسلام کی دعوت دی جائے, نیکی کی دعوت دی جائے. مکے والے تو بہت مار رہے ہیں, بڑی تکلیف دے رہے ہیں, شاید طائف والے بات سن لیں. نبی پاک نے جا کر جب طائف والوں کو اللہ کی بات پہنچائی, ایمان کی دعوت پیش کی, اللہ اکبر, ان کفار بدعتوار نے نبی پاک علیہ السلام سے اس قدر گستاخانہ جملے کہے کہ ہم اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت پیش کرتے، وہ لوگ طرح طرح کی دل آزاریوں پر اتر آئے، اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا، نبی پاک پر پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس قدر پتھر برسائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم خون سے تر بتر ہو گیا، اتنا خون بہا کہ نبی پاک کے نالین اقدس خون سے بھر گئے۔ سنیے طائف کے میدان کے بارے میں شاعر کیا لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے، بڑے امبو در امبو پتھر لے کے دیوانے لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابرے لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا، جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر وہ نالین مبارک ہائے خون سے بھر گئیں اکثر، حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ملک الجبال نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، حضور آپ فرمائیں، تو دونوں پہاڑوں کو الٹ کر، دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ کر انہیں تہس نہس کر دوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اللہ پاک کی ذات سے پر امید ہوں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں نا، اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدا پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کون کون سی داستان سناؤں، حضرت بلال کا مکے کی تپتی ریت پر لیٹنا سناؤں، یا حضرت خباب کا جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹانا سناؤں کہ آپ کے کمر سے چربی پگلتی ہے اور کوئلے بجھ جایا کرتے ہیں، اور حضرت عمر جب وہ پیٹھ دیکھتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں کہ اے خباب وہ پیٹھ دکھاؤ جو اسلام کی خاطر جلائی گئی، حضرت سمیہ کی شہادت کا واقعہ سناؤں، یا آل یاسر پر ہونے والے مظالم کی داستان سناؤں، سیدنا ابوبکر صدیق کو کس قدر مارا گیا وہ آپ کے سامنے بتاؤں، یا صحابہ اکرام کو چٹائیوں میں لپیٹ کر آگ کی دھونی دے کر بے ہوش کر دینے والے واقعات سناؤں، کسی کو تو ڈبکیاں دی جاتی ہیں کہ کہو اللہ کا انکار کر دو، اس کا سانس گھٹ جاتا، مرنے کے لیے تو تیار ہو جاتے مگر رب کا انکار نہ کرتے تھے۔ بتائیے تو صحیح، ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، ہم پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، کئی جگہوں پر تو ایئر کنڈیشن چلتا ہے، مگر ہم پھر بھی دین کی خدمت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، ہم تو کتنے خوش نصیب ہیں بیٹھے بٹھائے مسلمان بن گئے ہیں، ماں باپ مسلمان تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ میں آپ کو صرف آج کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے، کتنا آسان ہے میرے اور آپ کے لیے کلمہ پڑھنا۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان سے رابطہ ہوا، اس نے بتایا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے مسلمان ہونا ہے۔ الحمدللہ اس نے بھی کلمہ پڑھا، اس کے گھر والے بھی مسلمان ہو گئے، دعوت اسلامی کے شعبہ ایف جی آر ایف نے ان کی کچھ ہیلپ بھی کی، مگر کل مدنی مذاکرے کے دوران مجھے میسج آتا ہے کہ میں ایک ایسی کیفیت میں آ گیا ہوں کہ میں پھر سے غیر مسلم ہو گیا ہوں، میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر رابطہ کیا اس سے، اس کی پرابلم سنی، پتہ چلا کہ اس کو اس کے گھر والوں نے مارا، اتنا مارا کہتا ہے میری جان کا خطرہ ہے۔ پھر اس نے کچھ کوشش ہماری اسلامی بھائیوں نے کی، وہ مسلمان ہو گئے۔ تھوڑی دیر پہلے بیان کے لیے میں بیٹھا تھا، اس کا میسج آیا، الحمدللہ میری زوجہ بھی مسلمان ہو گئی، لیکن اب بھی ہماری جان کو خطرہ ہے، بہت مشکل ہے ہمارے لیے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر پائیں گے۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہے، اور ہمارے وطن پاکستان کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے ہم اس کی کیا ہیلپ کر سکیں گے اس پر غور کریں گے، لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں اس کی تفصیل زیادہ آن ایئر نہیں بتا سکتا، مگر میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا آسان ہے میرے اور آپ کے لیے، کیا اسلام قبول کرنے کے لیے میں نے آپ نے مار کھائی، مجھے کلمہ پڑھنے کے لیے کس نے مارا، اللہ کا نام لینے کے لیے مجھے کس نے روکا، آج اذان ہماری گلیوں میں ہماری مسجدیں بنی ہوئی ہمیں آواز آتی ہے، اس زمانے میں اذان دینے پہ مار پڑتی تھی، قرآن پڑھنے پر مار پڑتی تھی، سجدے میں جاتے تھے تو لوگ مارتے تھے، کعبہ سامنے تھا طواف نہیں کر سکتے تھے. اور آج ہم ہیں کہ مسجدیں ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں، ٹھنڈے پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں، ویلکم کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، مگر مسجدیں ویران ہیں. کب جاگیں گے؟ ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے مسلمانوں کو گناہوں کی طرف جاتے دیکھ کر؟ ہمیں پتا ہے ہمارے کالج یونیورسٹی میں کیا حالات ہیں، وہاں کس قدر تباہی بچی ہوئی ہے، آج کا نوجوان کس طرح اسلام کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے. میں آپ کو پچھلے کچھ دنوں پرانی بات، میں پرسوں شکار پور گیا تھا، ایک اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات اب ہوئی تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، مگر اس سے کچھ مہینوں پہلے جب میں شکار پور گیا تو اس اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات ہوئی تھی. وہ مجھے پہچان گیا، میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہتا ہے میں دعوت اسلامی کے کچھ بیانات سنتا ہوں، مگر جب سے میں اس یونیورسٹی میں آیا ہوں اب مجھے عجیب عجیب وسوسے آ رہے ہیں، اسلام کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں. اور کہتا ہے ابھی بھائی آپ کو یونیورسٹی کے حالات ہی نہیں پتا، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں اسٹوڈنٹ کے درمیان. ہمارے وطن پاکستان کی یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کا شکر ہوا میں نے دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار کو بلایا، ان کو کنیکٹ کیا، کچھ میں بھی ان سے رابطے میں رہا. الحمدللہ ابھی میں شکار پور گیا، فیضان مدینہ میں وہ اجتماع میں آئے اور 12 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کے لیے تیار ہو گیا. لیکن ایک اسلامی بھائی پر نا، ایسے کتنے ہزاروں ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہوں گی جو دین سے ہی اب جناب کنفیوز پھر رہے ہیں، اور ہم اپنی موج میں ہیں. ہمیں تو اب بہت کام کرنا ہے. کہتے ہیں نا کہ جتنی تیزی سے سیلاب آتا ہے اتنا خطرناک، اتنا مضبوط بند باندھنا پڑے گا، اتنا زیادہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اب گناہوں کا سیلاب تو تھا ہی، اب تو لا دینیت کا سیلاب ہے، اب تو معاذ اللہ اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہماری جو جڑ بنیاد ہے اس پر حملے ہو رہے ہیں، ختم نبوت جیسے عقیدے کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ سلامت رکھے ہمارے پیر و مرشد کو کہ جب ایسے فتنے آتے ہیں تو دعوت اسلامی اس کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتی ہے. ٹھیک ہے دعوت اسلامی کا ایک اپنا طریقہ ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے، ایک اپنی حکمت عملی ہے، ہر بات کا جواب ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی انداز سے دیا جائے. اللہ اکبر، جب صحابہ کرام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں پھیلانا شروع کر دیں، پیر و مرشد نے، امیر اہل سنت نے کیا کمال کا ایک نعرہ دے دیا کہ اگر وہ نعرہ ہی بچے کی زبان پر چلا جائے تو ان کے ذہنوں سے، آنے والی نسلوں کے ذہنوں سے تصور نکل جائے گا کہ کبھی کسی صحابی کے بارے میں کوئی مائنس بات سنی نہیں جا سکتی. کیسا نعرہ دیا؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. بس یہ آخری کہتا نا، فائنل کر دیا کہ ہر جو بھی نبی پاک کا صحابی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ارے وہ کتنی مشہور حدیث پاک ہے، الصحابی کالنجوم فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تم ہدایت پا جاؤ گے. تو کیسے صحابہ کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں؟ صحابہ سے پیار، اہل بیت سے پیار، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اچھا پھر جناب ختم نبوت پر بات کریں، عقیدہ ختم نبوت پر سازشیں ہونا شروع ہوئیں، عجیب عجیب باتیں کرنا لوگ شروع ہو گئے. سبحان اللہ، دعوت اسلامی نے ہر سال الحمدللہ یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت تو منایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی حکمت عملی کے ساتھ بڑا پیارا نعرہ دیا، اور یہ نعرہ بھی آج دعوت اسلامی کے مدرسوں میں، دعوت اسلامی کے سکولوں میں، اور اب مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر کے بچے کی زبان پر جاری ہے. آپ بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ نعرہ سکھائیں اور بار بار لگائیں، تاکہ کہتے نا ہماری گٹی میں یہ بات شامل ہو جائے، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ سب سے، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، عقیدہ ہے اتار کا، سب سے آخری نبی. تو یہ وہ کام ہے دعوت اسلامی کے، اور یہ تمام باتیں ہمیں برنگیختہ کریں، ہمیں اور جوش دلائیں کہ اگر یہ لا دینی قوتیں، اگر یہ نبی پاک اور صحابہ کے خلاف بات کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں، یہ غیر مسلم کرنے والی قوتیں ہمارے وطن میں بھی کام کر رہی ہیں، تو پھر ہمارا جوش ایمانی بھی بڑھنا چاہیے، ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے اوقات کار میں یہ وقت لانا چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کا بھرپور کام کریں. آئیے باب آپ کو کچھ دعوت اسلامی میں پاکستان سے نکال کر بیرون ملک ملک لیے چلتا ہوں اللہ اکبر، جب پاکستان میں اتنے چیلنجز ہیں، جب پاکستان میں اس قدر برائیاں ہیں جس کے خلاف ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے، تو ذرا سوچیں کہ بیرون ملک میں کیا حال ہوگا، ہمارے مسلمان بھائی بہنوں بچوں کا، آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے بیرون ملک کی صرف میں ایک جھلک آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہے پاکستان میں کسی اچھے مہنگے علاقے میں ایک مسجد اگر آپ بنانے جائیں، ایک مدرسۃ المدینہ یا جامعۃ المدینہ بنانے جائیں، تو وہ کروڑ ہا کروڑ روپے کی عمارت آتی ہے، کروڑ ہا کروڑ روپے کا خرچ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں بیرون ملک میں جہاں ڈالرز، جہاں پاؤنڈز، جہاں یورو چلتے ہوں، جہاں ساؤتھ افریقن رینڈ چلتے ہوں اور یا ہانگ کانگ ڈالر چلتے ہوں، وہاں ایک عمارت بنانا، ایک مرکز بنانا اور اس کو پھر چلانا، اس کے اخراجات اور اس کے لیے کتنی ریسورسز کی ضرورت ہوگی، کتنے افراد کی حاجت ہوگی۔ دعوت اسلامی کی ڈائیورسٹی، دعوت اسلامی کی صرف اسٹرینتھ کو سمجھیے گا، جیسے میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا، ایک شہر کراچی کے صرف ذمہ داران اتنے ہیں کہ جدھر تک نگاہ جا رہی ہے عاشقان رسول موجود ہیں، تو پاکستان بھر کے ذمہ داران کی تعداد کیا ہوگی۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ یہ سارے کراچی کے ذمہ داران نہیں، جتنے آ سکے وہ آئے ہوں گے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں بیرون ملک میں دعوت اسلامی کے مراکز اور سینٹرز کتنے ہیں، سنتے جائیے اور با آواز بلند سبحان اللہ بھی کہتے جائیے۔ صرف بنگلہ دیش کے اندر دعوت اسلامی کے 129 مراکز موجود ہیں، یو کے اندر دعوت اسلامی کے 103 مراکز موجود ہیں، ساؤتھ افریقہ کے اندر دعوت اسلامی کے 43 اسلامک سینٹرز موجود ہیں، موزمبک افریقہ کا ملک ہے جہاں 31 مراکز موجود ہیں، اسپین یورپ کے اندر ایک ہی ملک کے اندر 25 دعوت اسلامی کے مراکز موجود ہیں، اٹلی یورپ کا ملک ہے وہاں 20 مراکز ہیں، گریس ایک اور یورپ کا ملک ہے وہاں 17 دعوت اسلامی کے مراکز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، امریکہ کے اندر دعوت اسلامی کے 16 مراکز ہیں، ہانگ کانگ جو ایک شہر بھی ہے وہی ایک ملک ہے وہاں دعوت اسلامی کے 10 مراکز موجود ہیں، نائجیریا چلتے ہیں افریقی ملک میں 5 سینٹرز موجود ہیں، آسٹریلیا کے اندر دعوت اسلامی کے 6 مراکز موجود ہیں، انڈونیشیا چلیں دعوت اسلامی کے 10 اسلامک سینٹرز موجود ہیں، ملاوی افریقہ کا ملک ہے 14 اسلامک سینٹرز موجود ہیں، کینیڈا کے اندر دعوت اسلامی کے 7 مراکز ہیں، ساؤتھ کوریا میں دعوت اسلامی کے 17 مراکز موجود ہیں، یوگینڈا میں دعوت اسلامی کے 7 مراکز ہیں، ترکیہ میں دعوت اسلامی کے الحمدللہ 5 مراکز موجود ہیں، تنزانیہ میں 5 مراکز، افریقہ کے ملک کینیا میں 10 مراکز، سری لنکا میں 8 مراکز ہیں، اور نیپال کے اندر دعوت اسلامی کے 17 اسلامک سینٹرز موجود ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ سینکڑوں ہزاروں مراکز ملک اور بیرون ملک میں بنا دینا اور اس کو چلانا۔ اب جناب دعوت اسلامی کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کے 150 سے زائد ملکوں میں دعوت اسلامی کے میسج اور پیغام پہنچ چکا۔ آپ کو معلوم ہے صرف آئی ٹی کے ذریعے، ایک بار میں آئی ٹی مجلس کی پریزنٹیشن میں موجود تھا، پتہ نہیں ہمارے ذمہ داران دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں، دعوت اسلامی .net بار بار وزٹ کیا کریں، یہ موسٹ ایکٹیو ریلیجیس ویب سائٹ ہے، آپ کو ہر موسم میں جو بھی آپ کا موضوع چل رہا ہے اس کی کتابیں چاہیے، لٹریچر چاہیے، ویڈیو چاہیے، بیان چاہیے، کون سی زبان میں چاہیے، وہ دعوت اسلامی .net ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گا، اور سارے سافٹ ویئر کے لنکس مل جائیں گے، شعبہ جات کی معلومات مل جائیں گی۔ میں بیٹھا تھا آئی ٹی مجلس والوں کے ساتھ، انہوں نے بتایا کہ ہر مہینے دعوت اسلامی کی اس ویب سائٹ پر ایوریج بتاؤں تو 180 سے لے کر 190 کے قریب ممالک کے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں۔ آپ سوچئے یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، صرف آئی ٹی کے ذریعے پیغام کہاں کہاں پہنچ رہا ہے۔ اچھا جناب ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کہ دعوت اسلامی دنیا کے کتنے ملکوں میں پہنچی ہے۔ ہم چلتے ہیں ذرا فیضان آن لائن اکیڈمی کی طرف۔ ٹھیک ہے دعوت اسلامی نے 14,000 کے قریب مراکز ملک میں، بیرون ملک میں بنا دیے، یہ وہ مدارس ہیں جہاں بچے اور بچیاں آ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں جامعۃ المدینہ بھی ہیں، اس میں مدرسۃ المدینہ بھی ہیں، اگر میں ان دونوں کی تعداد ملاؤں تو 500,000 کے قریب بچے اور بچیاں بغیر کسی فیس کے قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، درس نظامی بھی کر رہے ہیں۔ یہ دنیا میں آپ کو کوئی اور مثال نہیں ملے گی۔ 500,000 بچوں کا کہنا آسان ہے، ان کا نظام بنانا، عمارتیں بنانا، ٹیچر رکھنا، الیکٹرک کے بل دینا، ان کو کھانا کھلانا، ہزاروں بچوں کو اکوموڈیشن دینا، ہم 5 بچے گھر میں ہوں، اپنے گھر کا الیکٹرک بل، اپنے گھر کا راشن اور اپنے گھر کا خرچہ بار بار کیلکولیٹ کرتے ہیں، جس کے 14,000 گھر ہوں اور وہ بھی 5-5 بچوں والے گھر نہ ہوں، سینکڑوں بچوں والے گھر ہوں اور 500,000 بچے ہوں، بتاؤ اس فیملی کے اخراجات اور اس کو سسٹم چلانے میں کیسے کیسے دماغوں کی ضرورت ہوگی اور وہ رن کیسے ہو رہا ہوگا. اس کے باوجود بھی ہمیں لگا یہ منزل نہیں ہے, 14,000 کے بعد بھی ابھی منزل بہت دور ہے. تو اب انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھایا گیا کہ وہ لوگ جو دنیا کے کونے کونے میں ہیں, مدرسہ ان کے قریب نہیں ہے, مسجد ان کے قریب نہیں ہے, پڑھانے والا قریب نہیں ہے. دعوت اسلامی کا یہ خاصہ ہے, یہ جملہ یاد رکھیے گا. ہماری اس دنیا نے 2019 میں سیکھا تھا کہ ورک فرام ہوم کیا ہے. جب کووڈ وائرس آیا تھا نا تو ورک فرام ہوم کا فینومنا لوگوں کے سامنے آیا کہ جناب آفس پہ نہیں آ سکتے تو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر, کمپیوٹر پر بیٹھ کر اب گھر سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کئی ملکوں میں اس سے پہلے موجود تھا, میں اسپیشلی پاکستان کی بات کر رہا ہوں, لیکن اللہ کی رحمت سے ماڈرن ٹولز کو صحیح طریقے سے اور بر وقت استعمال کرنے والی تحریک دعوت اسلامی ہے. 2019 میں ہم لوگوں نے ورک فرام ہوم سنا تھا, دعوت اسلامی نے 2012 میں فیضان آن لائن اکیڈمی کا قیام عمل میں لا چکی تھی. 2012 سے یہ مدرسہ جاری ہے اور کیسا بڑھا ہے, کہاں تک پہنچا ہے, سنیے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. فیضان آن لائن اکیڈمی کی جو برانچز ہیں اللہ کی رحمت سے وہ 50 کے قریب اس کی برانچز بن چکی ہیں, 95 کے قریب ملکوں میں. ہم جو کہتے ہیں نا کہ جناب 150 سے زائد ملکوں میں, ارے 95 ملکوں میں تو ہم آن لائن ویسے ہی پڑھا رہے ہیں, ہمارے اسٹوڈینٹس وہاں موجود ہیں. 95 ملکوں میں آن لائن درجے جاری ہیں اور الحمد للہ 24,715 کے قریب اسٹوڈنٹ آن لائن اس پہ علم دین حاصل کر رہے ہیں. پہلے قرآن کے درجے شروع کیے, ناظرہ قرآن پڑھایا, ڈیمانڈ آئی کہ ناظرہ تو پڑھ لیا ہم نے, اب ہمیں حفظ قرآن کرنا ہے, حفظ قرآن کی کلاس شروع کر دی. پھر پیغام آیا, جناب آپ درس نظامی کے بڑے فضائل سنے ہیں, ہمیں درس نظامی کرنا ہے, درس نظامی آن لائن شروع کر دیا, عربی لینگویج کورس شروع کر دیا, فرض علوم کورس شروع کر دیا. ارے اتنے کورس کہ 40 کے قریب کورسز الحمد للہ فیضان آن لائن اکیڈمی نے شروع کیے اور دنیا بھر کے لوگ ایک بہت نومینل فیس دے کر اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سب سے پہلے ایک پیغام لے کر جانا ہے آج کے تربیتی اجتماع سے, حوصلے پست نہیں ہونے دینے, رکاوٹیں آئیں گی, ستانے والے آئیں گے, آپ کو آپ کے خلاف باتیں کرنے والے آئیں گے. ارے مخالفت تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہوئی, صحابہ کی بھی ہوئی. اگر آپ دین کا کام کریں گے, آپ جناب عقیدہ ختم نبوت پر بات کریں گے, آپ صحابہ کرام کی عزت پر بات کریں گے, آپ غیر مسلموں کو اسلام لانے کی بات کریں گے. ارے دعوت اسلامی 20,000 سے زیادہ غیر مسلموں کو مسلمان کر چکی ہے اور یہ فیضان جاری ہے, تو کیسے یہ قوتیں آپ کے خلاف بات نہیں کریں گی؟ مخالفت ہونی ہے, سوشل میڈیا پر بھی ہونی ہے, لوگ بھی بات کریں گے, مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری منزل کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے. آئیے مل کر اپنا مدنی مقصد دہرائیے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اپنے مدنی مرکز سے جڑے رہیں, اپنے مقصد سے جڑے رہیں اور بڑے دل کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں اور آگے بڑھیں. رب کریم سے دعا ہے, اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے, اپنے شہر میں بھی, اپنے ملک میں بھی, بلکہ دنیا بھر میں جا کر دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.